اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ آپ تمام مومنین و مومنات کو، تمام حاضرین و ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہماری تیاری۔ مکتب اہل بیت سمیت دنیا کے تمام مذاہب اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اس دنیا کا اختتام ایک ایسی شخصیت کے آنے کے بعد ہوگا کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی، اور اس طرح سے اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گی کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی ایک منجی نجات دہندے اور ایک موعود یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہو اس کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے۔ چاہے وہ اس شخصیت کا نام مہدی رکھیں یا کچھ اور، لیکن ایک شخصیت کا تصور کہ جو منجی ہے اور جو موعود ہے دنیا کے تمام مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں یہ نظریہ ایک عقلی اور شعوری نظریہ ہے، اور اس نظریے کی ابتدا خود نظریہ امامت سے ہے۔ خود ایک سوال کہ جس کا جواب دینا یہاں پر بہت مہم ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو اپنے لیے حل کرنا ہوگا کہ آخر غیبت میں کون ہے، غیبت میں ہم ہیں یا غیبت میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ روایات میں ہمارے پاس موجود ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حج کے موقع پر تشریف لاتے ہیں، ہر سال حج کے موقع پر تشریف لاتے ہیں، اور روایت کہتی ہے کہ وہ لوگوں کو جانتے ہیں اور لوگوں سے ہم کلام ہوتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، لیکن لوگ انہیں نہیں پہچان سکتے۔ ایک اور روایت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کے بازاروں میں آتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب امام زمان غیبت میں نہیں ہے، میں اور آپ ان کو پہچان نہیں سکتے۔ آئیے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عقیل عباس صادقی صاحب کا، اور انتہائی ممنون و مشکور ہوں مولانا ڈاکٹر مہدی عباس کا کہ وہ تشریف لائے اس ٹاک شو کے پروگرام میں۔ اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس پروگرام کا عنوان امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہماری تیاری ہے۔ میرا پہلا سوال حجت الاسلام والمسلمین مولانا عقیل عباس صادقی صاحب سے ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنا چاہیے، اور ان کی غیبت کے دور میں جس کو انتظار فرج کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، تو یہ انتظار یعنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس انتظار کے کیا لوازمات ہیں، کیا مراحل ہیں، اگر ہماری خدمت میں آگاہ بیان کریں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔
اگرچہ اس عنوان پہ بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ سنا گیا، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جاننے کے باوجود کہنا اور سننا میں اثر ایک اضافی ہے۔ جس طرح مولائے کائنات ام المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ السلام علیک بعض دفعہ اصحاب کو کہا کرتے تھے کہ مجھے واعظ کرو، معوذہ کرو، کچھ سناؤ، اصحاب کہا کرتے تھے یا ام المومنین کتنی عجیب بات ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، ہم کس طرح آپ کو معاوضہ کریں۔ اس سب مولانا امیر مومنین نے یہ جواب دیا کہ جاننا، معلوم ہونا، اس کے باوجود سننے میں یا معاوضہ میں اثر ہے۔ یہی وجہ ہے تفسیر برہان میں روایت موجود ہے کہ جب جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وہ چونٹی کا جو واقعہ مکمل ہو گیا، جناب سلیمان نے وہ سنا، تبسم کیا، اور پھر جناب سلیمان نے چونٹیوں سے اس بات کا اعتراض کیا، کیا تم نہیں جانتی کہ انبیاء علیہ السلام یا معصومین علیہ السلام ناانصافی یا ظلم نہیں کرتے، یہ تم نے کیسے تصور کیا؟ اور اپنی دیگر چونٹیوں کہا کہ اپنے اپنے مکانوں میں، مسکن میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر تمہیں رون دے اور تمہیں علم میں بھی نہ آئے. یہ سورہ نمل کی آیت کا ترجمہ. پورا واقعہ مکمل ہونے کے بعد جناب سلیمان نے، جو کہ ایک سلطنت، ایک ایسی سلطنت کے مالک ہے جس بے مثل، ہواؤں پہ، پرندوں پہ، چرندوں پر، جناتوں پر حکومت کرتے تھے، وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جناب چونٹی کو کہتے ہیں مجھے کچھ واعظ کرو، کچھ نصیحت کرو. کہا آپ تو نبی خدا ہیں، آپ کو سب کچھ معلوم ہے. کہا باوجود مجھے سب کچھ معلوم ہے مگر مجھے نصیحت کرو. اس اعتبار سے عرض کرتا ہوں کہ گو کہ اس بات کا مجھے علم ہے کہ سالہ سال سے کئی علماء، مبلغین، اسکالرس اور واعظین سے اس عنوان پہ سنتے رہے، پڑھتے رہے، بعض لوگ مقالہ لکھتے رہے، ان تمام کے باوجود اب بھی اس بات کی تشنگی ہے کہ اس پہ کہا جائے، بولا جائے، سنا جائے. یعنی عجیب بات، مرحوم آیت اللہ عظمیٰ سید محمود حسین برجردی، مرحوم آیت اللہ عظمیٰ جمال گل پائیگانی مرجع تقی نجف کے استاد خشحالی، کہ جو 40 سال کی عمر تک اتنے دیندار نہیں تھے اور اپنے ایک کام کے عنوان سے کئی بازار جاتے اور ایک بزرگ سے کہتے میری فلاں چیز خراب ہو گئی ہے، اس کی تعمیرات کے لیے مجھے ایک اس کا تعمیرات کرنے والے کی اطلاع دو یا خبر دو یا نشانی دو. وہ اتنے بزرگ عالم دین کہ جس کے متعلق کہا کہ آیت اللہ برجردی، آیت اللہ جمال گل پیغانی کے استاد رہے، وہ ایک جملے کے نصیحت سے کہاں اتنے بڑے مرجع تقلید استاد بن گئے. جب اس بزرگ نے کہا کہ آپ کی فلاں چیز جو خراب ہو گئی ہے، اس کا تعمیر کرنے والا فلاں محلے میں، فلاں دکان میں یہ کام انجام دے رہا ہے، مگر یہ تو مادی چیز ہے، پیغام یہاں پر ہے، یہ تو مادی چیز ہے، یہ دنیا میں رہ جانے والی ہے، اس کا تعمیر کرنا وقتی ہے. انسان کی تعمیر، انسان کی تربیت ہونے کی ضرورت ہے. یہ ان کو اثر کر گیا اور اتنے بڑے عالم بن گئے. جناب سلیمان کو وہ چونٹی کیا نصیحت کرتی ہے؟ کہا کہ آپ باوجود سلطنت کے مالک ہیں، باوجود آپ کا ہواؤں پہ قدرت ہے، باوجود یہ کہ آپ کا جناتوں، ہواؤں پہ تسلط ہے، مگر میں آپ کو نصیحت یہ کرتی ہوں کہ یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات باقی رہے گی، اور پروردگار عالم کی ذات کی بقا کی خاطر پروردگار عالم نے اپنے وجود مقدس کی تعارف کے لیے معصوم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. اور اسی اعتبار سے کہ جہاں انسان اس بات کا معتقد اگر ہے کہ پروردگار عالم اس دنیا کا خاتمہ نہ فرمائے گا یا قیامت نہ آئے گی جب تک کہ وہ منجین عالم بشریت حضرت حجت کا ظہور نہ ہو، لیکن اس ظہور سے قبل میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اصل موضوع جو آج کے شب ٹاک شو کا جو عنوان ہے، حضرت حجت کی غیبت میں جو مسلم ہے، اول تو یہ بھی موضوع بحث ہے، یہ غیبت کس قسم کی ہے؟ ہم غائب یا وہ غائب ہے؟ اس کی مثال علماء نے بیان کی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے حوالے کہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہیں بھائیوں کی نگاہوں سے, مگر بھائیوں کو پہچانتے ہیں. بھائی لوگ یا دیگر بھائی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھائی لوگ جناب یوسف کو نہیں پہچانتے جب تک کہ انہوں نے خود اپنا تعارف نہیں کرایا. یہی تو وجہ ہے کہ اصول کافی کی روایت کہ جہاں جناب یعقوب قلینی نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا اور بہت سارے مومنینوں میں سے چند مومنین کہیں گے کہ ارے یہ ہے قائم آل محمد, ہم نے ان کو بارہا ملاقات کی. تو جہاں آغا بہجت کہتے ہیں ملاقات کرنا اہم نہیں ہے, ملاقات تو جناب رسول اسلام کی ابو سفیان نے بھی کی, ملاقات رسول اسلام سے تو جناب ابو جہل نے بھی کی, رسول خدا کی ملاقات تو ابو لہب نے بھی کی. مسئلہ یا کرائیٹیریا یا ہدف کیا ہے؟ پہچان اور معرفت. کیسی معرفت؟ گو کہ جناب اویس کرنی صحابیت میں نہیں ہے, یعنی بالمشافہ ملاقات نہیں کی رسول سے, مگر ان کا صحابیت میں نام ہے. وہ کس اعتبار سے؟ معرفت کے اعتبار سے. نہ ابو سفیان, نہ ابو جہل, نہ ابو لہب, ان تمام سے بڑھ کر جناب اویس کرنی جنہوں نے رسول اسلام کو دیکھا بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ معصوم یہ کہتے ہیں, معصوم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس زمانے کو پا جاؤں, چھٹے امام کا قول ہے, اس زمانے تک میں پہنچ جاؤں کہ جہاں ہمارا قائم آل محمد ظہور کریں گے, میں ان کی خدمت انجام دوں. یعنی دیکھا جائے تو جد یہ کہہ رہا ہے, جد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے فرزند کو پالوں تو اس کی خدمت کروں. زرارہ کہتے ہیں کہ اگر میں حضرت حجت کو پالوں تو کیا کام انجام دوں. چھٹے امام کیا کہا زرارہ کو, جو صحابی ہے رسول, چھٹے امام کے کہتے ہیں دعا پڑھو دعائے معرفت, اللہم عرفنی نفسک, دعائے معرفت. اور بھائی یہاں کرائیٹیریا جو ہے وہ ملاقات سے زیادہ اہم جو ہے وہ معرفت ہے, اور معرفت کا تعلق ہے کہ وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے. جیسے عارف زمان آیت اللہ حسن زادہ عمولی حفظ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ عابد عبادت گزار, عابد بننے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کا بندہ بن جا. یعنی تیرا آقا مولا تجھے کیا تقاضا چاہتا ہے. یہی ہمارے قائم آل محمد کے لیے کہ ان سے ملاقات, ان کا دیدار, ان کی زیارت سے مشرف ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ حضرت مجھ سے کیا تقاضا ہے, وہ کیا چاہتے مجھ سے. یہ اصل ہے آج کی شب کا ٹاک شو. اس اعتبار سے تیاری کا جہاں عنوان ہے جو آج کی شب کا ٹاک شو ہے کہ حضرت غیبت میں ہماری ذمہ داری. ذمہ داریوں کو بنیادی طور پر بیسکلی دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, انفرادی اور اجتماعی. انفرادی میں ہر محیب اہل بیت, ہر محیب حضرت حجت قائل ہے ذاتن فردن شخصن, اپنی اصلاح, اپنی تربیت, اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ ہم آوان انصار میں ان کا نام آ سکے یا ہم ان کے شیعہ میں شمار کیا جا سکے, یہ تو سب قائل ہے. اجتماعی کی کیا دلیل ہے کہ اجتماعی بھی ہمیں زمین احساس ہونا چاہیے, زمین راہ ہموار ہونی چاہیے, کرنی چاہیے حضرت کے لیے. بہت آسان مثال, جب ایک شخص آپ کے گھر یا چند افراد آپ کے گھر مہمان آنا چاہتے ہیں تو کیا صرف آپ اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں؟ کیا آپ صرف اپنے آپ کو سنوارتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کی تیاری کرتے ہیں یا گھر کے دیگر افراد کی بھی تیاری کرتے ہیں؟ خود گھر کی تیاری کرتے ہیں, مسلم ہے, عاقلانہ ہے, منطقی ہے, لاجیکلی بات ہے کہ جو شخص یا چند افراد آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں وہ ان کے آنے کے لیے خود بھی آمادہ کر رہا ہے اپنے آپ کو, گھر کے افراد کو بھی آمادہ کر رہا ہے, گھر کو بھی آمادہ کر رہا ہے. یہ ابتدائی طور پر یہ جواب جو قبلہ کا سوال تھا. سر
بر محمد والے محمد صلوات, اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. حجت الاسلام المسلمین مولانا عقیل عباس صادقی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زمانہ غیبت میں وہ غیبت کے جو ہماری جانب سے ہے اور امام زمان کی جانب سے نہیں ہے, اور بہت سارے افراد امام کے ظہور کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم تو امام کو جانتے تھے اور ہم نے امام سے ملاقات کی تھی, ان کے غیبت کے دور میں ہم پر دو قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ایک انفرادی ذمہ داری اور ایک اجتماعی ذمہ داری, اور ان دونوں ذمہ داریوں کے لیے آغا نے درائل کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں مولانا ڈاکٹر مہدی عباس سے کہ یہ انتظار فرج, چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی, جو کہ ضروری ہے ایک منتظر کے لیے, کیا اس انتظار سے پہلے بھی کچھ ایسے مراحل ہیں کہ جس کو طے کرنا ضروری ہے کہ اگر انسان ان مراحل کو طے کر لے تو بہت آسانی سے اپنے اس وظیفہ انتظار کو جو ہے وہ انجام دے سکتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ کا سوال جو ہے بالکل بجا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں کہ امام علیہ السلام کی ظہور کے لیے کس طرح سے تیاری کی جائے, کچھ اس سے پہلے کچھ اور مقدماتی سوالات ہیں کہ جن کی جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی. اس سے پہلے کہ ہم یہ کہیں کہ امام کے آنے کے لیے کیا تیاری کریں, جس طرح سے آغا صاحب نے اشارہ کیا انفرادی تیاری ہے, اجتماعی تیاری ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے آپ سے کچھ سخت سوالات کرنے ہوں گے, جس کا جواب بھی جو ہے میں آپ ہر انسان جو ہے اپنے ضمیر اور اپنے وجدان سے حاصل کر سکتا ہے کہ کیا واقعاً ہم امام علیہ السلام چاہتے ہیں اس بات کو کہ امام علیہ السلام آ جائیں, واقعاً چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام آ جائیں, ان کا ظہور ہو جائے. اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ ہاں امام علیہ السلام کو آنا چاہیے, تو اگلا سوال ہمارا اپنے آپ سے یہ ہوگا کہ کیوں چاہتے ہیں امام علیہ السلام کے ظہور کے, ہم کیوں منتظر ہیں؟ دیکھیں کوئی شخص بھی اگر کسی واقعے کا یا کسی چیز کا, کسی شخص کا منتظر ہوتا ہے, تو اس کے انتظار کو پہچاننے کے لیے اگر ہم واقعاً دیکھنا چاہتے ہیں واقعاً منتظر ہے, تو اس کے کچھ آثار ہیں, کچھ علامات ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے اندر وہ علامات پائی جاتی ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں منتظر ہیں. اگر تو ان علامات کو جو تھوڑا بہت میں نے سمجھا ہے, اگر اس پہ غور کریں اور آپ لوگ اپنے اپنے ضمیر سے, اپنے وجدان سے رجوع کر کے اس کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ واقعاً کیا ہمارے اندر وہ آثار پائے جاتے ہیں کہ جس اگر وہ پائے جائیں تو ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم منتظر ہیں. جب منتظر ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہ سوال کی نوبت آئے گی کہ اب جب کہ ہم منتظر ہیں تو ایک منتظر کو کیا کرنا چاہیے اپنے امام کے لیے. اگر منتظر امام زمانہ ہے تو اپنے امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہم اس کی تعجیل کے اندر کیا کریں, اس کے لیے کیا تیاری کریں, یہ دوسرا سوال ہوگا. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس سوال کا جو ہے جواب اپنے آپ کے لیے, اپنے لیے روشن کرنا چاہیے. دیکھیں انتظار کے اندر کہ انتظار واقعاً کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. اگر ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کا منتظر ہے, کسی واقعے کا منتظر ہے, تو اس کے اندر دو چیزیں خود بخود ہوں گی, اہم ترین دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں اپنے اس ان حالات سے جو ہے وہ خوش نہیں ہوں اور منتظر ہوں کہ حالات تبدیل ہو جائیں, حالات کے تبدیل ہونے کا منتظر ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں ان حالات کو پسند نہیں کرتا اور کچھ اور ایسے حالات ہیں جو میرے نظر میں ہیں, جو مطلوب ہیں, جو متوقع ہیں, جن کو میں چاہتا ہوں کہ وہ رونما ہوں. دو چیزیں خود بخود ہوں گی, سائملٹینیسلی ہوں گی. پہلا یہ کہ میں اس وقت کے جو حالات ہیں, اس وقت کی جو کنڈیشنز ہیں, اس پہ ناراضی ہوں, معترض ہوں, مجھے اعتراض ہے اس کے اوپر, میں اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں. ورنہ فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے اس کے حالات ٹھیک ہوں, ایک شخص جو ہے فرض کریں کہ مریض ہے, جو شخص مریض ہے وہ کس چیز کا منتظر ہے؟ وہ اپنی صحت کا منتظر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو موجودہ کنڈیشن ہے, جو اس کی کرنٹ جو سچویشن ہے, اس پہ وہ راضی نہیں ہے, اس پہ اس کو اعتراض ہے, وہ چاہتا ہے یہ کنڈیشن ختم ہو جائے, میری مریضی کی کنڈیشن ختم ہو جائے, اس کی جگہ کون سی کنڈیشن لے لے, صحت مندی کی کنڈیشن آ جائے. بس ایک وضع مطلوب ہے، ایک ایسی سچویشن جس کو مطلوب ہے وہ اس کے ذہن میں ہے کہ وہ صحت مندی ہے، ایک وہ کنڈیشن ہے جو اس وقت جس کے اندر وہ ہے جس پہ اس کو اعتراض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے ہر قسم کے انتظار کے اندر ایسا ہی ہے. ایک واقع جو شخص منتظر ہوتا ہے وہ اپنی موجودہ حالت پہ معترض ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا اور چاہتا ہے اس سے باہر نکلا جائے، یہ حالات چینج ہونے چاہیے. اور ساتھ ہی اس کے پاس سامنے ایک پکچر ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جو اس کے لیے مطلوب ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس شخص سے ہم سوال کریں کہ خوب تم مریض تو ہو اور تم چاہتے ہو کہ اس حالت سے باہر نکلو، یا ایک انسان فقیر ہے وہ چاہتا ہے اس کا فقر دور ہو جائے، اگر ہم سے سوال کریں کہ اچھا تمہارا فقر دور ہو جائے پھر تم کیا چاہتے ہو، وہ کہے کہ یہ مجھے معلوم نہیں. جو شخص مریض ہے ہم سے کہیں کہ خوب تمہاری جو مرض ہے یا تمہاری بیماری ہے وہ دور ہو جائے پھر تم کیا چاہو گے، وہ کہے گا یہ مجھے معلوم نہیں. یہ ہو نہیں سکتا. یعنی آپ اس سوال ہی کو کہیں گے یہ سوال کیا بےہودہ سوال ہے، غلط سوال ہے. جو شخص مریض ہے اس کا اس بات کا کہنا کہ میں مریضی کو پسند نہیں کر رہا، اس بیماری کو پسند نہیں کر رہا، ساتھ ساتھ وہ آپ کو جواب بھی دے رہا ہے. جواب کیا ہے؟ کہ میں صحت مندی کو پسند کر رہا ہوں، خود بخود اس سوال کے اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے جو فقیر ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس فقر کو پسند نہیں کر رہا، میں غنا اور ثروت مندی کی طرف جانا چاہتا ہوں. اسی طرح سے کیا ہمارے لیے یہ سوال واضح ہے؟ ہم امام علیہ السلام کے منتظر ہیں، وہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کس چیز پہ ہم کو اعتراض ہے؟ آئے ہم لوگ واقعی کسی چیز پہ اعتراض رکھ کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی چیز جو ہے مطلوب نہیں ہے، اور کوئی چیز ہم ایسی چیز ہے، ایسی کوئی مطلوب حالات ہیں جس کے پیچھے ہیں، جس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ واقعی ایسا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے وہ کیا حالات ہیں؟ وہ ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جواب آئے کہ ہاں ہم کو جو یہ حالات جو مطلوب نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ظلم ہے، مشکلات ہیں، اقتصادی لحاظ سے مشکلات ہیں، سیاسی لحاظ سے مشکلات ہیں، ایک مشکلات کا ایک انبار ہے. انفرادی زندگی کے اندر جو ہے مشکلات ہیں تو اجتماعی زندگی میں مشکلات ہیں، کوئی بھی چیز ہماری صحیح جگہ پر نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ امام آئیں اور ان حالات کو تبدیل کریں اور ہمارے یہ سارے حالات جو ہیں وہ چینج ہو کے بہتری کی طرف آ جائیں. اگر آج جو ہم اقتصادی لحاظ سے صحیح نہیں ہیں، ہمارے مشکلات کے شکار ہیں، معاشرے کے اندر طبقات ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے انصافی ہے، تو امام آئیں اور اس میں جو ہے وہ عدالت کا نظام ہو جائے. اسی طرح سے باقی چیزیں جو ہیں، تو میں آپ سے سوال کروں گا اچھا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ معاشرے کے اندر عدالت کا نظام قائم ہو جائے. یہاں پہ دو تین سوال جو ہیں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس ان دو تین سوالوں سے پہلے ایک اور سوال یہاں پہ آتا ہے. جس معاشرے کے اندر یہ مشکلات نہیں ہیں، فرض کریں آپ کچھ ایسے ممالک کو ذہن میں لے کے آئیں، فرض کریں جو ناردرن یورپ کے جو ممالک ہیں، اسکینڈیوین کنٹریز ان کو کہا جاتا ہے شاید، جیسے فرض کریں سویڈن ہے، جو ٹاپ فائیو جو کنٹریز ہیں دنیا کی جو ویلفیئر کے لحاظ سے، امن کے لحاظ سے، مختلف لحاظ سے جو ہے وہ اس وقت بہت ہی پراسپرس ان کا جو ہے وہ ماحول ہے، سب کچھ ہے، کیا وہاں پہ رہنے والا انسان بھی جو ہے وہ منتظر ہے اس کا مطلب یہ نہیں؟ اگر ہمارے پاس سوال، اگر مشکل یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو کنڈیشن جو خراب ہے اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ امام آ جائیں، تو دنیا کے بہت سارے لوگ کہیں گے نہیں ہمیں تو امام کی ضرورت نہیں ہے، ان کے حالات تو ٹھیک ہیں، انہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ان کی معیشت بھی صحیح چل رہی ہے، ان کا ہیلتھ کا نظام بھی صحیح چل رہا ہے، ان کا سیاست کا نظام بھی صحیح چل رہا ہے، کرپشن بھی وہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے فرض کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سے لوگ پھر ہم کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں ہمیں امام علیہ السلام کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان ممالک کے اندر، کسی کرسچن کی بات نہیں کر رہا میں، ایک شیعہ فرض کریں ایک سویڈن میں رہتا ہے، سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہے، وہ کہے گا یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے. یعنی ممکن ہے شیعہ ہونے کی وجہ سے کہتا ہوا نظر آئے آپ کو الاجل، وہ کہے گا ضرور، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں امام علیہ السلام کو کہ ظہر کا منتظر نہیں ہوں، یہ تو اس میں جرات نہیں ہوگی. البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل کا ماحول اس طرح ہے کہ ہر انسان جو ہے جرات کر رہا ہے مختلف چیزوں کے پر، تو وہ یہ جرات بھی کر دے اور کہہ دے کہ ہاں میں منتظر نہیں ہوں، مجھے کوئی انتظار نہیں امام علیہ السلام کے آنے کا، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ ابھی اتنی حالات شاید خراب نہیں ہوئے، یا شاید میرے علم میں نہیں. تو اگر مسئلہ یہاں تک ہو کہ ہم کہیں کہ ہم کچھ ایسے حالات کے جو اس وقت موجود ہیں اس پر معترض ہیں، وہ حالات کیا ہیں؟ وہ حالات یہ ہیں کہ اس وقت اقتصادی مشکلات ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، تو جواب یہاں پہ تھوڑا گڑبڑ ہو جائے گا. ہم کہیں گے بہت سے لوگ جو ہیں ان مشکلات کے اندر گرفتار نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے یہ جواب جو ہے صحیح نہیں ہے، یہ جواب صحیح نہیں ہے. جواب صحیح نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم امام کو اس لیے پکار رہے ہیں اور ہم امام علیہ السلام کے اس لیے منتظر ہیں تو اس میں ہم کو تھوڑا سا دوبارہ سے تجدید نظر کرنی ہوگی. اگر اس طرح کا انتظار کریں گے تو مشکل ہو سکتی ہے. اور ممکن ہے کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے حالات ٹھیک ہیں, آپ کو آپ صرف زبانی لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ منتظر ہیں, درحقیقت آپ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو پھر اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ پھر ہم کس چیز کے منتظر ہونا, ایک انسان جو کہ منتظر واقعی ہوگا اگر اپنی موجودہ حالات کے اوپر جو ہے اس کو اعتراض ہے تو کس چیز پہ اعتراض ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کا جواب جو ہے ہم کو دعائے ندبہ کے اندر ملتا ہے. دعائے ندبہ کے اندر اس کو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں, اور اگر نہیں پڑھتے تو خدا ہم کو پڑھنے کی توفیق دے. البتہ پڑھنے سے اگر حادث سے تھوڑی اجازت لیتے ہوئے, شاید تھوڑا وقت زیادہ نہ ہو جائے, پڑھنے سے میں یاد آ گیا جب بھی یہ دعا کا موضوع آتا ہے اور میرے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ میں اس کو حتماً جو ہے وہ تذکر دوں, اس اپنے لیے پہلے بعد میں آپ کے لیے. وہ تذکر یہ ہے کہ عزیزان محترم, دعا جو ہے ہمارے معاشرے میں پڑھی جاتی ہے, خدایا بس یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے کہ دعا ہم لوگ مانگا کریں. دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی, دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی. ایک فقیر جو ہے, ایک شخص جو کہ محتاج ہے, ایک شخص جو کہ نیاز مند ہے, جس کی حالت خراب ہے, وہ آپ کو کبھی روڈ کے اوپر کھڑا ہوا ایک پرچہ لے کے یہ نہیں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں فقیر ہوں, مجھے پیسے چاہیے اور میری مدد کر. نہیں, وہ اگر واقعاً فقیر ہے تو گڑگڑائے گا, آپ سے مانگے گا, آپ کو چھوڑے گا نہیں, آپ کا دامن پکڑ لے گا, آپ کو جانے نہیں دے گا اگر واقعاً فقیر ہوگا. اس کے اندر ایک استقرار کی کیفیت ہوگی, اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ شخص نے میری حاجت پوری نہیں کی تو میری مشکل ہے, اس زندگی کو میں نہیں گزار سکتا صحیح طرح سے. ہمارے یہاں کیا ہے, ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں. پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے اندر کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں کرتے. ہاں, ہم لوگ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ جب نماز کے بعد دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ جو فقیر, جو مریض ہیں ان کے گھر والوں, ان کو جو ہے وہ شفا نصیب ہو, تو جن لوگوں کے خاندان کے اندر, جن کے گھروں میں, یا جو شخص خود مریض ہوگا, اس دعا پہ ضرور جو ہے وہ اچھی طرح سامعین کہے گا, اس دعا کو پڑھے گا نہیں, اس کو مانگے گا. جو فقیر ہوگا جب دعا نماز کے بعد دعا کریں گے, رمضان کے اندر ہر نماز کے اندر دعا کی جاتی ہے کہ ہر فقیر کا جو ہے وہ, ہر مقروض کا جو ہے قرض ادا ہو جائے, جو مقروض ہوگا وہ اس دعا پہ بہترین طریقے سے آمین کہے گا. آپ کہیں گے جو اسیر ہیں ان کو جو ہے رہائی نصیب ہو, تو جس کے گھر والے بےچارے, اس کسی کا گھر والے جو ہے وہ زندان کے اندر ہے, وہ اس کو محسوس کرے گا اور یہاں پہ اس کے دل سے جو ہے آمین نکلے گا. یہ شخص ہے, اس دعا کو جو ہے, دعا ندبہ سے بات نکلی تھی, دعا ندبہ ندبہ ہے, گریا ہے, پکارنا ہے امام کو, پڑھنا نہیں ہے اس کو. سب سے چاہے دعا ندبہ ہو, چاہے کوئی بھی دعا ہو, ماہ رمضان کے اندر دعا ابو حمزہ سمالی ہے, یا مثلا ماہ شعبان گزرا ہے, مناجات شعبانی ہے, یہ دعا ہے, اس کو پکارنا ہے, اس کے اندر جو ہے خدا سے بات چیت کرنا ہے, اس کو جو ہے پڑھنا نہیں ہے. اس کو جو ہے انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے. تو میں اس دعا کے جو ہے دو تین جملے پڑھ لوں, پھر شاید آگے عقیل بھی منتظر ہیں کہ شاید کچھ بیان کرنا چاہیں. جملے یہ ہیں کہ اس سے وہ ہدف کیا ہے ان جملات کو بیان کرنے کا, کہ منتظر واقعی کون ہوگا اور ہماری وضع کون سی کنڈیشن پہ ہم کو اعتراض ہے, اور کس وضع کو ہم چاہتے ہیں, کس کنڈیشن کو پسند کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے, اَيْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى, وہ دروازہ, یعنی ایک انسان فرض کریں کہ کوئی مسافر ہو, راستہ بھول گیا ہو, یا اس کے سامنے جو ہے مختلف در ہوں, اس کو معلوم نہ ہو کہ کس در سے وارد ہوا جائے کہ وہ ہدایت پہ پہنچ جائے. تو یہ شخص جو ہے وہ پریشان ہے, سرگردان ہے, وہ خدا سے کہتا ہے کہ وہ کہاں ہے, وہ در کہاں ہے, وہ باب کہاں ہے تیرا, دروازہ کہاں ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ داخل ہوا جاتا ہے. اَيْنَ بَابُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى, اَيْنَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ يَتَوَجَّهُ الْأَوْلِيَا, میں اس وجہ اللہ کے پیچھے ہوں, مجھے کیا غرض ہے اس اقتصادی مشکلات سے, یہ ہوتی رہیں. کیا امام علیہ السلام کے زمانے میں اقتصادی مشکلات نہیں تھیں؟ تو ہم کیا کہیں گے, ہم کو ان کا زمانہ پسند نہیں ہے؟ اگر آج ہم سے کوئی کہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں چلے جائیں, تو میں کہوں گا نہیں نہیں, وہ تو میں نے تاریخ میں پڑھ لیا ہے, اگر نہیں پڑھا ہوتا تو ایک بات تھی, اب تو سب کچھ پتہ چل گیا کہ کس قدر جو سخت زمانہ تھا. میں کہوں گا کہ میں, مجھے آپ نے کوئی بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ میں اس زمانے کے اندر جاؤں ان اقتصادی مشکلات کو؟ نہیں, مجھے یہی حالات میرے لیے ٹھیک ہیں, سب کچھ میں اس کو برداشت کر لوں گا, میں وہاں جانے کو تیار نہیں ہوں. دوبارہ سے, یعنی اگر واقعاً اپنی ضمیر اور وجدان کی جانب مراجعہ کریں, ورنہ شاید زبانی تو لحاظ سے تو سب کہیں گے ہاں ہمیں بہت دل چاہ رہا ہے اور جانا ہے اس زمانے میں. اے نہ وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء, میں اس چیز کے پیچھے ہوں کہ وہ وجہ اللہ مجھے چاہیے, کہ اولیاء خدا جس کی جانب رجوع کرتے ہیں, جس سے ان کا ایک عاشقانہ تعلق ہے, جس طرح سے ایک عاشق اپنے معشوق کا منتظر ہے, مجھے یہ حالت ہے میری, یہ حالت ہونی چاہیے جس کی جانب ہمیں متوجہ کرایا جا رہا ہے. این السبب المتصل بین الارض والسماء, وہ جو لنک ہے پروردگار عالم اور اس زمین کے درمیان, میں اس لنک کے پیچھے ہوں, کسی طرح سے وہ عروہ وسطی جو ہے مضبوط رسی, اس کو میں تھام لوں, اس کو تھام کے جو ہے وہ خدا تک پہنچ جاؤں. میرا مقصود اصلی وہ خدا ہے, جو میرا گمشدہ ہے وہ خدا ہے, وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں. یہ وہ ذریعہ ہے, یہ وہ وسیلہ ہے جس تک میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے وہ وضع مطلوب, یہاں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں. یہ آپ کو نہ سویڈن میں ملے گی, نہ آپ کو آسٹریلیا میں ملے گی, نہ آپ کو امریکہ میں ملے گی, کہیں نہیں ملے گی جب تک امام نہ آ جائیں, جب تک امام نہ آ جائیں, جب تک اس معاشرے میں نہ آ جائیں, جب تک ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں. لیکن یہ مسئلہ صرف اور صرف کون حل کر سکتا ہے؟ امام حل کر سکتا ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ اگر وقت ملا تو عرض کروں گا.
بہت شکریہ. جیسا کہ آغا نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ جسے انتظار سے پہلے انسان کے لیے کلیئر ہونا ضروری ہے, کہ اگر وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں تو انسان اپنے اس وظیفہ انتظار کو کہ جس کو ہم سے طلب کیا گیا ہے ائمہ علیہ السلام کی جانب سے, اسے صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتا. اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنی موجودہ حالت پر اعتراض کرے, اس کے لیے یہ حالت قابل قبول نہ ہو, وہ کسی اچھی حالت کی جانب بڑھنا چاہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ وہ دوسری حالت ہے کیا, کہ میں نے جس کی طرف جانا ہے. تیسرا یہ کہ اس پر اعتقاد اور یقین پیدا کرے. چوتھا یہ ہے کہ اس کی جانب بڑھنے کا شوق ہو اس کے اندر, کہ جو آغا نے دعا کے ذیل میں بات بیان کی. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے اقدام کرے, اس کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پیر ہلائے, اس کے لیے کوئی کام کرے, اس کے لیے اپنی ڈیلی روٹین میں سے ہٹ کر کچھ ٹائم مقرر کرے کہ ہر روز کی بنیاد پر اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کے ظہور کی آمادگی اور تیاری کے لیے انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا کرے, جیسا کہ آغا عقیل صادقی نے عرض کیا تھا. اور دوسری بات جو آغا نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ تھی کہ صرف اور صرف مادی ضروریات نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب کرتے ہیں, بلکہ ایک معنوی ضروریات ایسی ہیں اس معاشرے کی. الہی نظام کا قیام وہ کام ہے کہ جو امام زمانہ کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور وہ صرف اور صرف امام زمانہ کے آنے کے بعد ہی, چاہے اقتصادی صورتحال, سیاسی صورتحال کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو جائے, لیکن وہ جو ضرورت ہے وہ صرف امام زمانہ کے آنے سے پوری ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی اور چیز سے پوری نہیں ہو سکتی. تو اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے ساری باتیں واضح ہو گئیں کہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو دنیا کی کوئی شخصیت, کوئی نظام بھی سوائے امام زمانہ کے ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا, تو پھر اس کے مقابلے میں ہمارے اقدامات میں اور ہماری ذمہ داریوں میں کتنی شدت آ جاتی ہے, اور اسے ہمیں کس طرح سے ادا کرنا چاہیے؟ تو یہ میرا سوال ہے مولانا عقیل صادقی سے.
جیسے کہ کہا گیا کہ وہ ضرورت کیا ہے, اس کے جواب میں ایک چھوٹی سی حکایت پیش کرنا چاہوں گا, اور پھر ایک چیلنج جو موجودہ دور میں کیا گیا اس کا جواب بھی اسی چیلنج سے مل جاتا ہے. مسجد کوفہ میں انہی شبائب میں سے شب میں اعتکاف جاری تھا. شیخ مفید علیہ رحمہ نے قائم عالم محمد حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے دیدار کا شرف حاصل کیا. شیخ مفید علیہ رحمہ نے بے ساختہ اپنی مسرت اور خوشی کے اظہار کے طور پہ کہا کہ آغا دیکھیں, مسجد کوفہ آپ کے چاہنے والوں سے بھری ہوئی ہے. امام نے کہا یہ سب مطلبی ہیں, ہر شخص کو اپنا مسئلہ کا جواب درکار ہے. بینی رمضان حمادانی کا واقعہ مسجد جمکران کا ہے, بینی سیم ایسے ہی تھا, وہاں بھی جواب یہی تھا حضرت کا. جب رمضان حمادانی نے یہ کہا کہ آغا مسجد جمکران بھری ہوئی ہے آپ کے چاہنے والوں سے, کہا میرے چاہنے والے کوئی نہیں ہے, سب ہر شخص آیا ہے اپنے اپنے سوال کو لے کے, اپنی اپنی ضرورت کو لے کے آیا ہے. میں یہاں وضاحت کر دوں, ہم اور آپ اگر پہلی ولایت اللہ تعالیٰ کی ولایت سورہ مبارک مائدہ کے حوالے سے آئے ولایت میں, پھر دوسرا ولی ہمارا رسول ہے، تیسرا ولی ہمارا ائمہ ہے. اگر آپ جواب دیں مجھے ممکن ہے کہ اگر ہم معصومین علیہ السلام سے اپنی پریشانی کا تذکرہ نہ کریں تو کس سے کریں؟ مسلم ہے، صحیح ہے، درست ہے، مگر حقیقی معنوں میں عاشق، حقیقی معنوں میں محب، حقیقی معنوں میں موتی مولا فرما بردار، وہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی چاہت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے مسئلے کو حل کرنا نہیں دیکھتا، وہ اجتماعی کل مسئلے کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے، اجتماعی مسئلے کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتا ہے، تکلیف میں ڈالتا ہے، مومن کا کام ہو جائے، مومن کو سہولت مل جائے، مومن کا کام ہو جائے. حضرت نے کہا یہ سب اپنے اپنے سوال لے کے آئیں. تو آغا مفید علیہ رحمٰ کہتے ہیں مسجد کوفہ میں کہ آغا اگر یہ لوگ آپ سے سوال نہ کرے، یہ آپ سے نہ مانگے، یہ آپ کو اپنی پریشانی بیان نہ کرے، بھی کس کو بیان کرنے جائے؟ کہا یہ سب جزوی سوالات ہیں، یہ جزوی دعا ہے، یہ جزوی آرزو ہے، ایک کلی آرزو ہے، ایک کلی جواب ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ وہ دعا پوری ہو جانے سے ہر انسان کو، ہر انسان کو، یہاں تک کہ علامات ظہور میں یہ ملتا ہے کہ بے جان پتھر یہ کہے گا، بے جان پتھر یہ کہے گا بس ہو، بس کرو، بس کرو، اب حضرت کا ظہور ہو جانا چاہیے. یعنی پتھر بھی کہے گا کہ اب انتہا ہو گئی ظلم کی، انتہا ہو گئی ظلم کی، اب قائم آل محمد کا ظہور ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ ظلم اس طرح دنیا میں پھیل گیا ہے کہ اب بس حضرت ظہور کرے اور عدل و انصاف کو ایسے رائج کر دے، ایسے قائم کر دے جس طرح ظلم و ستم پھیلا ہوا ہے. اور پھر شیخ مفیل رحمہ کو حضرت جواب کیا دیتے ہیں؟ میرے ظہور کی دعا کرو، میرا ظہور ہو جائے گا، ہر شخص کو اس کا حق مل جائے گا، ہر انسان کو، ہر بے جان کو، ہر پتھر کو اس کا حق مل جائے گا. اور پھر وہ چیلنج کیا ہے؟ اس وقت پوری دنیا بالعموم بالخصوص عالم اسلام گواہ ہے کہ جو لوگ معترضین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں ولایت پر، قائم آل محمد پر، ان کے ظہور پر، انہوں نے کیا اعلان کیا؟ ہم جنگ کریں گے، حضرت کی ظہور کے لیے زمینہ سازی کی جا رہی، اسے ختم کیا جائے. پورا ہر انسان واقف ہے، آل سعود نے اعلان کیا اس بات کا کہ ہم حضرت کے ظہور کے لیے جو زمینہ ساز کی جا رہی ہے، جو ممالک اس میں کام کر رہے ہیں، جو مذاہب، جو دین اس میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. حالانکہ ممکن نہیں ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنا تھا، وہ آ کے رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ذات کو، اللہ تعالیٰ نے ایک ذات کو بچانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو تحفظ دینے کے لیے کتنے خون بہا دیے گئے بچوں کے. حضرت موسیٰ کا تولد نہ ہونے پائے، پروردگار عالم نے ایک جان، حضرت موسیٰ کی ایک جان پر ہزارہا بچے قربان کر دیے، بعینہ ہی حضرت کے ظہور ہونے کے لیے، ظہور کی بقا کے لیے پروردگار عالم ہر حادثہ، ہر نقصان برداشت کرے گا. میری آخری حجت، میرے آخری ولی کا ظہور ہو کے رہے گا، جو کائنات میں، پورے عالم میں، پوری دنیا میں میرا پرچم کو بلند کرے گا. یعنی کہا جاتا ہے کہ جہاں سورۃ توبہ کی آیت ہو الذی ارسل رسولہ دینہ بالحق، ہم میں نے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہر علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کیا دین مکمل ہو گیا؟ کیا آیا اسلام، دین اسلام پورے دنیا میں چھا گیا؟ نہیں چھایا ہے. اس بات کا مسلم واضح اور روشن دلیل ہے کہ ایک ذات کو آنا ہے پوری دنیا میں، پرچم اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے.
بہت شکریہ. جیسا کہ آغا نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب انسان اس شناخت اور اعتقاد کے مرحلے سے آگے بڑھ کر یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی اقدام کرنا چاہیے، تو وہ اقدام جہاں انفرادی ہو وہاں اس کی اجتماعی حیثیت بہت زیادہ ہونی چاہیے. چونکہ خود روایات میں آیا ہے کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کریں گے تو تمام لوگوں کی انفرادی مشکلات حل ہوں گی، اور ساتھ ہی وہ معنوی اور وہ نظام الہی کے قیام کی مشکل کہ جس کو ڈاکٹر مہدی نے آپ کے سامنے پیش کیا وہ بھی حل ہو جائے گی، اور ہر انسان اپنی اس اپنے اس مقصد کی جانب کے جس کے لیے خداوند متعال نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی طرف سفر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جو سوال بھی آڈینس کی جانب سے آیا ہے اور جو میرا اگلا سوال بھی تھا ان کو آپ جو ہے وہ ڈاکٹر مہدی سے ایک ہی سوال کی صورت میں کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس بات کو پہچان لیتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس کے لیے اقدام کرنا بھی چاہتے ہیں اور اقدام کرنا شروع بھی کر دیتے ہیں، تو وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے اور درمیان میں راہ بھٹک جاتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں اور کسی اور راستے پر نکل جاتے ہیں؟ یا مثلا جو سوال آڈینس کی جانب سے آیا اس میں یہ کہ تاریخ میں بہت ساری جگہوں پر ایسے واقعات ہوئے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیاری کی گئی لیکن وہ اپنے الٹیمیٹ تک نہیں پہنچ سکی، تو اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کی کیا عوامل تھے، اگر اس کو آپ بیان کریں؟
جی، اہم سوال ہے اور اتفاق سے میں خود بھی میرے ذہن میں تھا کہ اس کو جو ہے اگر سوال نہ بھی ہوتا تو اس کو بیان کیا جانا چاہیے۔ یعنی ایک طرف ہم لوگ جو ہیں جب تیاری کی بات کرتے ہیں تو کچھ وہ پازیٹیو چیزیں ہیں کہ جس کو کرنا ہے، اور ان کا یہ سوال جو درحقیقت ہے وہ ان رکاوٹوں کی جانب ہے، وہ کچھ ان موانے کی جانب ہے کہ وہ کیا ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے ہرڈلز ہیں کہ جو اس راستے میں واقع ہیں اور جب تک ان کو دور نہ کیا جائے اس سلسلے میں ممکن ہم کو کامیابی نہ ہو۔ چند ایک چیزیں میرے ذہن میں تھیں اور جو مطالعے کے ذریعے سے جو حاصل کی۔ دیکھیں، ایک اہم ترین مسئلہ جو تاریخ کے اندر بھی رہا ہے اور ہمارے ساتھ بھی پیش آئے گا، چاہے وہ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو چاہے ان کے ظہور کے بعد ہو، ایک طرح سے ہم سب کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت الہی میں سے ہے، بلکہ ایک طرح سے نہیں بلکہ حتماً سنت الہی میں سے ہے کہ انسان کا امتحان خدا لے گا، بغیر امتحان کے جو ہے وہ کامیابی جو اس کو ملنی ہے، جو اس کو انسانیت کے کمال تک پہنچنا ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ امتحان بلا کر ہر ایک کو دینا ہے، انفرادی لحاظ سے بھی امتحان دینا ہے، اجتماعی لحاظ سے بھی امتحان دینا ہے۔ اس سلسلے میں دیکھیں، اگر ہم لوگ تاریخ کا مطالعہ کریں، امام علی علیہ السلام کی زندگی یا جسے کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر، ان کی وفات کے بعد جو ہے یہ تاریخ جو جس کا مطالعہ کرتے ہیں، واقعی ہمیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ اگر اس پہ عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھا جائے، بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے رونے کا مقام تو ہیں، بہت زیادہ گریے کا مقام ہے، لیکن ہمارے لیے عجیب درس کا بھی مقام ہے، بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے۔ اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ ایام فاطمیہ کے اندر اس پہ گریے کی حد تک اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ جب ہم لوگ گریہ کر رہے ہوں تو ذرا سوچیں کہ میں کس بات پہ گریہ کر رہا ہوں، یہ آخر ہوا کیا اس امت کے ساتھ کہ جو ابھی شاید دن بھی اتنا کہیں چند دن بھی نہیں گزرے، اسی دن کا واقعہ ہے، چند گھنٹوں کے اندر امت اس طرح سے تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے، کیا ہے مشکل، کہاں پر ہے ہمارے، ہمیں کسی نے گارنٹی دی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ سیف رہو گے، ہمیں کسی نے ویکسینیشن لگائی ہوئی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ مسائل پیش نہیں آئیں گے؟ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو کیا ہم آج یا گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ امام کے ساتھ ہوتے، امام کو چھوڑنے والوں میں نہ ہوتے، ان تین چار افراد میں جو کہ امام کے ساتھ رہ گئے تھے ہمارے بھی ان میں شمار ہوتا، ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کو یا نہیں؟ خوب، وہ کیا پھر مشکلات ہیں جس طرح سے سوال کے اندر پوچھا کہ پہلے بھی اس طرح کی کوشش ہوتی رہی ہے لیکن ناکام ہو گئی؟ اہم ترین وجہ اس کی دنیا پرستی ہے۔ آپ کہیں گے یہ بہت ہی جو ہے وہ سنی سنائی بات ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ سنی سنائی بات ہے لیکن اہم ترین مشکل یہی ہے، دنیا پرستی، جسے احادیث میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، راہ سے کل خطیہ ہے، ہر خطا اور ہر برائی کی جو ہے وہ جڑ یہ دنیا پرستی ہے۔ یہی وہ دنیا پرستی تھی، یہی وہ مادہ پرستی تھی جس نے اس قوم کو، جس کے لیے حضرت ختمی مرتبت نے اتنی زحمتیں برداشت کی، اس قوم کو کہ جو بالکل ایک صحرا میں رہنے والی ایک بدو قوم، جو بالکل جو کسی نہ اس کے اندر پاس کوئی آداب تھے، نہ کوئی تمیز تھی، نہ کوئی سویلائزیشن تھی، اس کو اتنا اوپر لے کے آ گئے، اس کے اندر اخلاقی اقدار بھی قائم کر دیں، اس کے لیے ایک نظام سیاسی بھی قائم کیا، نظام اقتصادی قائم کیا، سب کچھ کرنے کے بعد ایک دم سے جو ہے جو پلٹا کھاتا ہے اور پھر جو ہے وہ یہ لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، صرف اور صرف کیا ہے، دنیا پرستی، مادہ پرستی۔ اگر ہم بھی اس مادہ پرستی کے اندر مبتلا رہیں گے, اس دنیا پرستی کے اندر مبتلا رہیں گے, جب بھی جو ہے وہ کوئی کال آئے گی دین کی جانب سے کہ اب آپ کی ضرورت ہے, آپ کو آنا ہے, اگر ہم بہانے بنانے شروع ہو جائیں کہ نہیں اس وقت مجھے یہ کام ہے, اس وقت میرے یہ مسائل ہیں, میرے یہ مفادات ہیں, اس وقت میں یہ نہیں کر سکتا, اور بھی لوگ ہیں جو کر لیں گے, صرف میں ہی تو نہیں رہ گیا, کیا میں نے ہی ٹھیکہ لے رکھا ہے دین کا, یہ سارے چیزیں ہیں کہ جو ممکن ہے ہم زبان پر لاتے ہوں, ممکن ہے زبان پر نہ لاتے ہوں, لیکن ہمارے جو اعمال سے اور ہماری جو رفتار سے بہت دفعہ اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے واقعے کے اندر, کربلا کے اندر یہ چیزیں ہیں جو سامنے ہم کو ہر انسان دیکھ سکتا ہے, کوفے کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا, کیوں جو ہے وہ شکست ہو گئی حضرت مسلم علیہ السلام کے اس لشکر کو, 4,000 کے لشکر ایک طرف اور دربار ابن زیاد کے اندر جو ہے وہ 30 افراد بھی نہیں تھے مقابلہ کرنے کے لیے, کیا ہوا, کیوں شکست ہو گئی. یہ وہ مقامات تاریخی ہیں کہ جس پر انسان روئے بھی بھرپور طرح سے روئے اور عبرت بھی اس سے جو ہے وہ بھرپور انداز سے لے. ایک اہم نقطہ وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اگر ہوا ہوس کے اندر, مادہ پرستی کے اندر, دنیا پرستی کے اندر گرفتار ہو جائے تو اس کا بھی انجام یہی ہوگا, کوئی خدا کی نہ کسی سے رشتہ داری ہے کہ اس سے کہیں گے کہ ہاں تمہیں بچا لیا جائے گا, تم علی علی کہنے والے تھے, تم امام زمانوں کو یاد کرنے والے تھے, تم دعائے ندبہ پڑھنے والے تھے, تم چلو بچ جاؤ گے, نہیں, کسی سے خدا کی رشتہ داری نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور اہم مشکل, دیکھیں ایک وظیفہ ہے, ایک ذمہ داری ہے علماء کی, ایک وظیفہ ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے, ایک ذمہ داری ہے عوام کی, دونوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. نہ علماء یہ کہہ سکتے ہیں, البتہ میں تو ان کو کہہ رہا ہوں, میں تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا عالم دین, تو ایک ادنا طالب علم ہوں, تو ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ عوام کی ذمہ داری ہے. آپ کہیں گے آپ نے تو اپنے آپ کو عوام سے بھی ہٹا دی, یہاں سے ہٹا دی, خوب, کیا ذمہ داری ہے علماء کی؟ ذمہ داری ہے, خدا نے ان سے عہد لیا ہے, خدا نے کیا عہد لیا ہے کہ دین کو جو ہے بیچیں گے نہیں, وہ دین کو نہ بیچیں. یہ چیز, یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں کہتے وقت انسان کے واقعی جو ہے انسان کو خوف آتا ہے کہ کہہ تو اتنی آسانی سے رہے, خدا نہ کرے کہ کبھی انسان اس چیز میں مبتلا ہو. ہم قرآن کے اندر مطالعہ کرتے ہیں آج کل, آپ لوگ جو ہیں وہ شروع کے جو سورے ہیں, سورہ بقرہ وغیرہ کے اندر اس چیز, ان آیات پہ آپ نے, آپ جو روزانہ کی تلاوت کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ کر رہے ہوں گے, اس کے اندر آپ نے ان آیات کی طرف جو ہے وہ غور کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے علماء جو ہیں وہ کیا کرتے تھے. قرآن کے اندر کیا الفاظ آئے ہیں, سمن قلیل کے اوپر جو ہے اپنے دین کو بیچ دیا کرتے تھے. سمن قلیل یعنی بہت کم قیمت کے اوپر. وہ بہت کم قیمت کیا ہے, اگر پوری دنیا بھی اس کے مقابلے میں ہو تو خدا کہے گا کم قیمت ہے, پوری دنیا بھی اگر اس کے مقابلے میں ہو, اس دین کے مقابلے میں, تو کم قیمت ہے. لیکن خیر پوری دنیا نہیں, اس سے بہت کم قیمت پہ جو وہ بیچ دیا کرتے تھے, چند دینار کے بدلے, چند درہم کے بدلے. یہ صرف بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں ہے, لیکن یہاں پہ دوبارہ تاریخ, وہ جو ان کا سوال ہے وہ سوال پر باقی ہوں, دوبارہ سے تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے. ایک اور ہرڈل کیا ہے, ایک اور رکاوٹ کیا ہے, علماء کا یا جو اس معاشرے کے انٹلیکچوئلز ہیں, اسکالرز ہیں, ان کا دین کو بیچ دینا. دین کو بیچنا یعنی کیا, دین کو بیچنا یہ کہ جو حقیقی تعلیمات ہیں دین کی, جو ایکچوئل دین ہے, اس کے اندر آپ تحریف کر دیں, اس کے اندر تحریف کر دیں کس چیز کے بدلے میں, اگر کچھ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اگر دین اس معاشرے میں امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے, تو وہ ان سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ان تعلیمات کو جو ہے بیان نہ کریں, دین کے اس ایسپیکٹ کو بیان نہ کریں. دین کو آپ کہتے ہیں کہ انفرادی ہے, انفرادی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نمازیں پڑھتے رہیں, روزہ رکھتے ہیں, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, یہ نہ کہیں کہ دین جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے کوئی حصہ لے گا, یہ نہ کہیں کہ دین سیاست میں آئے گا. جب آپ یہ کہیں گے تو بہت سے لوگوں کو مشکل ہو جائے گی. کس کو مشکل ہو جائے گی؟ وہ نظام سیاسی جو کہ اس معاشرے کے اندر حاکم ہوگا, وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام آئے. وہ فوراً کہے گا کہ ہمیں یہ چیز مطلوب نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جسے آج کے دور میں امام خمینی نے ہمارے سامنے بہت واضح الفاظ میں اس کو بیان کر دیا. آپ کسی کو پسند آئے پسند نہ آئے, مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے, جو حقیقت ہے وہ بالکل جو ہے واضح ہو کے خاص طور پر ان چند پچھلے جو چند روزہ واقعات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں, جو سعودی عرب کے اندر ہوا, جو اس عالم اسلام کے مرکز کے اندر ہوا, اور انسان جو ہے وہ شرم سے ڈوب مرتا ہے ایک مسلمان, کہ امریکی صدر جو ہے جو کھل کر اس وقت واضح ہے, اب اگر کوئی اس کو قبول نہ کرنا چاہے الگ بات ہے, کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا دشمن وہ مکہ کے اندر, مکہ نہیں کہا, جہاں پہ بھی کانفرنس ہوئی, خلاصہ اس ملک کے اندر خادم حرمین کے ساتھ مل کر جس کو وہ خادم اپنے آپ کو خادم حرمین کہتا ہے. اب کہنا چاہیے پہلے خادم حرمین شریفین تھے, اب خادمین ہو گئے ہیں, ایک اور بھی آ گئے ہیں صاحب, ٹرمپ صاحب بھی آ گئے اس کے اندر, خادمین حرمین شریفین ہو گئے. تو پہلے امام خمینی نے جب نعرہ لگایا اس بات کا اور کہا کہ ہمارے پاس دو طرح کے اسلام ہیں, ایک امریکی اسلام ہے, ایک اسلام ناب ہے یا حقیقی اسلام ہے, تو بہت لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ سب سیاسی باتیں ہیں, ملاؤں نے جو ہے دین کے اندر بھی جو ہے وہ سیاست کو لے آئے ہیں اور ہر چیز کے اندر آپ نے سیاست کو لے آئے. دیکھیں حقیقت ہے, آپ اس کو قبول کریں یا قبول نہ کریں, ایک دانشمند الہی جو ہوگا, ایک عالم الہی جو ہوگا, اس کی ذمہ داری حقائق کو بیان کر دے. آپ نے اس وقت قبول نہیں کیا, آج آپ قبول کرنے پہ مجبور ہیں کہ دیکھیں کس طرح سے امریکی اسلام آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ ہم وہ لوگ جو کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں, اس کے مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو جو ہے کھلم کھلا جو ہے کہا جاتا ہے دہشت گرد ہیں, ٹیررسٹ ہیں. سب واقعات آپ کے سامنے, میں اب کتنی تفصیل بیان کروں مجھے نہیں پتا. ایک روایت ہے میں اس جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ہمیں بیان کر دی گئی ہیں, سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے, فقط یہ کہ ان کی جانب تھوڑا سا توجہ دیں. ہاں نقطہ وہ رہ نہ جائے, میں کہہ رہا تھا علماء کی کچھ ذمہ داری ہے اور ایک عوام کی ذمہ داری ہے. علماء آئیں گے یا تو دین کو صحیح بیان کریں گے یا نہیں بیان کریں گے, اس کا جواب ان کو خدا کی جانب دینا ہوگا. البتہ نقصان ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر خدا کو جواب دینا ہوگا تو معاشرے کو نقصان نہیں ہوگا. نہیں, اگر علماء نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو بدترین نقصان پہنچائیں گے معاشرے کو, یعنی وہ نقصان جو کہ عوام نہیں پہنچا سکتی وہ علماء پہنچائیں گے, اور وہ کرتے رہے, تاریخ کے اندر واضح ہے. جب بھی دین کو بیچیں گے یہ علماء تو نقصان ہوگا, خود کا تو ہوگا اور ساتھ میں جو ہے اس معاشرے کو بھی لے ڈوبیں گے, لیکن ساتھ میں عوام کی بھی ذمہ داری ہے. یہ تھوڑی ہے کہ عوام جو ہے بس ایک بت بن کے بیٹھے رہیں اور جو جس کا دل میں آتا ہے وہ بولتے چلا جائے اور سب سن لیں. نہیں, انسان حد اقل ادب کے دائرے میں, یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہاں پہ جو ہے مار دھار شروع ہو جائے, نہیں, ایک ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ اس سے سوال تو کر سکتے ہیں کہ جو آپ ہم کو دین بتا رہے ہیں یا آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں, اس کی سورس کیا ہے, اس کا ریفرنس کیا ہے, یہ آپ جو دین کی تفسیر کر رہے ہیں یہ قرآن کی ان آیات کے ساتھ متصادم ہے, اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے ہم کو, مگر پیغمبر نے نہیں کہا تھا کہ اگر کچھ ایسی روایات ہوں کہ جو قرآن کے ساتھ جو ہے متعارض ہوں تو ان کو دیوار پر دے مارنا. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے زمانہ غیبت کے اندر جو ہے وہ اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاؤ, تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور میں خاموشی سے بیٹھا رہا ہوں اور سنتا رہوں. بابا تو مجھ سے سوال نہیں ہوگا کیا, ان عوام سے کیا سوال نہیں ہوگا, دونوں کی رسپانسبلٹی ہے. اگر میں اس طرح سے دین کو بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھ سے سوال کریں, اگر سوال نہیں کریں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا. اس معاشرے کو اس پستی میں نہ لے جائیں. لیکن ایک بات جو واضح ہے اس روایت کے اندر سن لیں کہ مسئلہ میں جتنا بھی کہہ لوں ہونا کچھ اور ہے, ہونا کچھ اور ہے. ہونا کیا ہے, دیکھیں امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے جو ہم کو تیاری کرنی ہے اس کے لیے فقط ہم کو جو ہے چند افراد نہیں چاہیے, کثیر تعداد چاہیے, کیونکہ یہ انقلاب جو آخری انقلاب ہے, آخری حجت زمانے کی جو کہ باقی رہ گئی ہے, اس کو خدا نے بچا کے اس لیے رکھا ہے تاکہ اب مزید کوئی شکست کی گنجائش نہیں ہے, یہ آخری حجت ہے, اس کو کامیابی ملنی ہے, حتمی ہے. فرق اتنا ہے کہ میرے ہاتھوں ملے گی یا آپ کے یا کوئی اور نسل ہوگی, میں یہ چاہتا ہوں افتخار حاصل کرنا یا نہیں کوئی اور نسل آئے گی جو افتخار حاصل کرے گی, یہ فیصلہ ہم کو خود کرنا ہے. لیکن جو بھی جب بھی امام کا ظہور ہوگا کم افراد نہیں ہوں گے امام کے ساتھ, امام کو دنیا کے اندر انقلاب لانا ہے, افراد جو ہوں گے بہترین ہوں گے اور کثیر تعداد میں ہوں گے, دو چار لوگ اس کام کو انجام نہیں دے سکتے, بس معاشرہ سازی کرنی ہوگی. ہم کو جو ہے ایک کثیر تعداد کے اندر جو ہے افراد جب مہیا ہو جائیں گے, کثیر بھی ہوں, اکثر میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں اکثر یہ نہیں کہہ رہا اکثریت اچھی ہو جائے گی, اکثریت تو نہیں ہوگی, اکثریت تو امام کے آنے کے بعد بہتر ہوگی, لیکن ایک بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ہوں گے, اصحاب ہوں گے, ان کے پر اپنی جان نساور کرنے کے لیے ہوں گے, تب جا کے جو امام کا ظہور ہوگا, تب امام آئیں گے اور اس کام کو انجام دیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو امام کا ساتھ دیں گے, دیکھیں حدیث کے اندر ایک درود بھیجے محمد والے محمد, امام فرماتے ہیں ہیہات لا یکون فرجنا, ہمارا فرج واقع نہیں ہوگا, حتی یہاں تک کہ تغربلو, تم کو چھان نہ لیا جائے. جب آپ کسی چیز کو چھانتے تو کیا ہوتا ہے, کچرا رہ جاتا ہے, وہ جو خالص چیز ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے. دوبارہ تکرار کرتے ہیں ثم تغربلو, پھر تم کو چھانا جائے گا, اس کے بعد دوبارہ سے کچھ لوگ رہ جائیں گے, کچھ لوگ نکل جائیں گے. ثمت غربلو. دیکھیں امام علیہ السلام بغیر کسی حکمت کے ایسی جو ہیں وہ الفاظ کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر رہے سوچ سمجھ کے, ایک ایک چیز جو ہے اپنی جگہ پر قیمتی ہے. تغربلو ثمت غربلو ثمت غربلو یقولو یقولها ثلاثا, پھر خود روایت کے اندر کہ تین دفعہ تکرار کرتے ہیں. حتی یذهب القدر ویبقى الصف, یہاں تک کہ وہ جو ناخالصی ہے, جو گندگی ہے, جو بیکار چیزیں ہیں وہ ہٹ جائیں گی, اور وہ جو خالص جو چیز ہے وہ باقی رہ جائے گی, وہ خالص اصحاب جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. کیونکہ اب یہ آخری حجت ہے جس طرح سے بیان کیا, بار بار جو ہے تجربہ کرنے کا وقت نہیں رہا, اب بار بار جو ہے امت کو وقت نہیں دیا جائے گا کہ تم چاہو تو امام حسین کے ساتھ چلے جاؤ, چاہو تو امام علی کے ساتھ دے دو, چاہو تو نہ دو. نہیں, اب یہ آخری حجت ہے اور حتماً جو ہے امام کا ساتھ دینا ہے. اسی طرح اسی ضمن کے اندر جو ہے وہ کتنی ہی جو ہے وہ روایات ہم کو ملتی ہیں. ایک اور روایت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ عجیب ہے, دیکھیں فرماتے ہیں جیسے ابھی میں نے روایت پڑھی تو آپ کے ذہن میں کیا آیا ہوگا, آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے, اس کا مطلب ہے جب اتنی زیادہ سختی ہوگی, اتنی زیادہ سختی ہوگی کہ چھانٹا جائے گا چھانٹا جائے گا چھانٹا جائے گا, تو پھر بچے گا کون, پھر تو بہت کم افراد بچ جائیں گے. پھر میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, میں اپنے اس نام اعمال کے ساتھ کہاں پھر اس میں بچنے والا ہوں. امام علیہ السلام سے ایک اور حدیث میں ارشاد کوئی سوال ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ لا یکون ھذا الامر حتی یذھب ثلث الناس, یہ امر جو ہے واقع نہیں ہوگا, یہ قیام جو ہے واقع نہیں ہوگا مگر یہ کہ جو ہے وہ ٹو تھرڈ جو مردم جو پاپولیشن ہے لوگوں کی وہ نکل جائے گی. فقلنا, تو ہم نے کہا کہ اذا ذهب ثلث الناس فمیب کا, تو بچے گا کون پھر. یعنی اس کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا کہ جو اتنی زیادہ چھانٹی ہوگی لوگوں کی اور نکال دی جائیں گے امتحانات کے ذریعے سے, بچے گا کون پھر. تو امام کیا فرماتے ہیں, فقال اما ترضون ان تكونوا في الثلث الباقی, کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم ہو اس ون تھرڈ کے اندر, تم فوراً کیوں تم اس چیز کو اپنے ذہن میں لے آتے ہو کہ پھر میں تو نہیں ہوں گا. نہیں, تم کہو کہ میں ہوں گا اس ون تھرڈ کے اندر, مجھے اس کے لیے کوشش کرنی ہے. فوراً نیگیٹو کیوں سوچ رہے ہو کہ جب اس کے وہ چھانٹی ہونے کے بعد پھر میں تو باقی نہیں رہوں گا. نہیں, فوراً یہ کہو کہ ہاں خدا مجھے ان ون تھرڈ کے اندر باقی رکھے کہ میں ان امام کا ساتھ دینے والے میں بنوں. لیکن مشکل کیا ہے, مشکل یہی ہے کہ امتحانات جو ہیں وہ سخت ہوں گے. ایک اہم جو اس برادر کے سوال کے جواب میں کہ ایک اور اہم جو مشکل ہے وہ یہ کہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہوگا. فتنے جو ہیں مختلف طرح کے ہیں, ایک فتنہ جو ہے شبہات کا فتنہ ہے. ایک شبہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اس طرح کی روایات کو آپ کے سامنے لایا جائے گا کہ دیکھو یہ روایات میں آیا ہے کہ آخری زمان کے اندر جو ہے اپنے گھر میں کے اندر بیٹھ جاؤ, کہ جس کو علماء نے جواب دیا ہے, اس میں کوئی نیا شبہ نہیں ہے, اس کا بہت پہلے جواب دیا جا چکا ہے, اس وقت نہیں ہے کہ ورنہ اس کا جو ہے جواب دیا جاتا. تو فتنے مختلف طرح کے ہوں گے. ایک جو اہم فتنہ ہے اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے کہ معاشرے کے اندر وہ دین سے کسی طرح سے اس پورے معاشرے کے اندر سے دین کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے آہستہ آہستہ. اور آپ دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے اس کے اندر بہت جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو رول ادا کر رہا ہے, بہت ہی جیسے کہتے ہیں شوگر کوٹڈ جو ہے وہ ہم کو یہ سب دیا جا رہا ہے. دین کو ختم کرنے کے لیے معاشرے کے اندر سے ایک اہم ترین کام کیا ہوتا ہے, حیا کو ختم کر دیا جائے. حیا اگر ختم ہو جائے معاشرے سے دین خود بخود جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا. دین کو تو وہ رخصت کر ہی رہے ہیں, ڈائریکٹلی بھی جو ہٹ کر رہے ہیں, بہت آرام سے جو ہے شبہات جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں جوانوں کے ذہنوں میں. کتنے ہی جوان جو ہیں اس وقت جو ہے پتہ نہیں دین سے منحرف ہو چکے ہیں, اصل دین سے, شیعت کی بات نہیں کر رہا, اصل دین کو جو خیر آباد کر چکے ہیں کہ ہمیں دین کیوں, شبہات ہیں, نہیں جاتے, اپنے عقائد کو درست نہیں کرتے, کتابیں نہیں پڑھتے, علماء کے پاس نہیں جاتے, سوال نہیں کرتے, عقائد پہ جب حملہ ہوتا ہے جواب نہیں دے پاتے, جب جواب نہیں دے پاتے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دین صحیح نہیں ہے. آپ سیکولرزم کے نام پر حملہ ہو, لبرلزم کے نام پر حملہ ہو, مختلف جو ہیں وہ کہا جائے کہ دین جو ہے دیکھو یہ طالبان, اگر یہ دین ہے تو یہ طالبان والا دین ہے. پہلے جو ہے ایک پکچر لائی جاتی ہے داعش کے نام پر, طالبان کے نام پر, اور پھر جو ہے اس کو اتنا بدنام کر دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو دین یہ ہے, تاکہ لوگ جو ہیں کہیں کہ ہم کو یہ دین تو نہیں چاہیے, واقعی یہ دین ہے تو ہم کو نہیں چاہیے. اس طرح سے مختلف شبہات ہیں. ایک اور حربہ کیا ہے, بے حیائی. بے حیائی جس معاشرے کے اندر پھیل جائے خود بخود جو ہے وہ دین وہاں سے جو رخصت ہو. یہ وہ مختلف طریقے ہیں جو تاریخ کے اندر بھی جو ہیں وہ اپلائی ہو چکے ہیں. اسپین کی جو ہے تاریخ آپ کے سامنے ہے, اور اسی طرح سے مختلف مقامات پر, صرف اسپین نہیں, اس میں از اول جو ہے بنی امیہ کے زمانے سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے سلسلہ. اس بے حیائی کے ذریعے سے، شبہات کے ذریعے سے ایک کام ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب بھی جو ہے وہ چل رہا ہے. خوب، اور بھی اس میں بہت ساری باتیں لیکن میرے خیال میں وقت شاید نہیں.
بہت شکر گزار ہیں مولانا ڈاکٹر مہدی عباس کے کہ انہوں نے ان موانع اور ان ہرڈلز پر گفتگو کی جو اس راستے میں پیش آ سکتے ہیں کہ جس میں ہوا پرستی اور دنیا پرستی اور مادہ پرستی ہے، اسی طرح سے شبہات کا معاشرے میں رائج ہو جانا اور ان کا جواب نہ دیا جانا، اسی طرح سے علماء کا اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنا، اور علماء اگر جو ہے وہ معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو درست طریقے سے ادا نہیں کر رہے تو عوام کا ان سے سوال نہ کرنا، یا مثلا بے حیائی اور اس طرح کی چیزوں کو تفصیلاً آغا نے آپ کے سامنے پیش کیا. میں اس کے سولیوشنز پر بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا اور مثلا ایک سوال تھا لیکن اس کو اسکپ کرتے ہوئے آخری سوال مولانا عاقل صادقی سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ خود ہم دنیا میں ایک بہت زیادہ مختصر ظلم و ستم کو دیکھ پاتے ہیں، ایک بہت مختصر ظلم و ستم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. بہت سارا ظلم و ستم ایسا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا بلکہ پوشیدہ ہوتا ہے. مثلا ہمارے سامنے فلسطین یا مثلا بحرین یا یمن کے کچھ واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتے، یا مثلا یتیموں کی جو مثلا فریاد ہے آہیں ہیں، اسی طرح سے دوسری چیزیں جو ہم تک نہیں پہنچتی. تو ان سارے ظلم و ستم کو جو شخصیت مکمل طرح سے دیکھ رہی ہے وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے. اور اب اس آخری مرحلے میں کہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں زمانے فتنے کے آخری مرحلے میں، کہ جس میں اس وقت حق اور باطل کا جو محاذ ہے وہ واضح ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ایک طرف حق کے افراد واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کون ہے اور دوسری طرف باطل کے افراد واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کون ہے. تو میرا سوال یہ آغا سے کہ اس آخری دور میں کہ جب حق و باطل بہت زیادہ واضح ہو گیا ہے، مثلا اعلان کر دیا گیا ہے کہ مثلا ہم اس ملک سے کہ جو ایران سے مثلا کہ وہ زمینہ سازی کر رہا ہے امام کے ظہور کی، اس سے لڑنا چاہتے ہیں اور اس پر باقاعدہ دنیا بھر کے ممالک کو دعوت دی جا رہی ہے، امریکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، تو اس زمانے میں آخری زمانے میں کہ جب ظلم کے خلاف آخری مارکے کا آغاز ہو رہا ہے تو دوسری ذمہ داریوں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور مظلوموں کا ساتھ دینا، اس ذمہ داری کی کتنی اہمیت ہے، یہ مولانا عاقل صادقی سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں.
زمینہ سازی کے حوالے سے یا ذمہ داری کے حوالے سے اور تیاری کے حوالے سے، ان تمام سوالوں کا جواب آغا نے خود نہیں دیا تھا کسی سوال کے جواب میں جو جناب آغا یعقوب قلینی نے اصول کافی میں بیان کیا کہ ہر میرا چاہنے والا جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، یہ اس کا مدعا ہے، آغا نے قبول کیا یا نہ کہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن وہ محبین، وہ چاہنے والے کہ جو کہتے ہیں ہم آغا کے محبین میں سے ہیں، ہم آغا کے چاہنے والے سے، بہت مختصر جواب دیا جو ان تمام جزوی سوالوں کا جواب آ جاتا ہے. وہ اس اعتبار سے اصول کافی کہ ہر شخص یعنی محبین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں، اسے مولا نے ایک ہوم ورک کرائیٹیریا، ایک ذمہ داری تھی. وہ کیا؟ ہر وہ چاہنے والا جو امام کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے فرائض کو انجام دے، ذمہ داری کو. اب بات آتی ذمہ داری کیا، تو دیکھیں شخصاً انفرادی طور پر آدمی محتاج ہے ایک مرکز کا، یعنی حضرت کے غیبت میں یا ان کے ظہور نہ ہونے سے پہلے کے حالات میں ان کی نمائندگی کوئی کر رہا ہے، اس بات کو تو ہمارا عقیدہ ہے، وإلا اس محفل کا، اس نشست میں شرکت کرنا بھی مانا ہے. جو اس بات کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا کہ آغا کی غیبت میں، ان کی غیبت کبرا میں ان کے نائبین موجود ہیں جو مسلسل آغا سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور چونکہ میری اور آپ کی رسائی آغا تک نہیں ہے اسے ہم اس مرکز کو فالو کرتے ہیں جس کا نام قیادت ہے، مرجعیت ہے، مرکز ہے، اور مرکز نے، مرجعیت نے، رہبریت نے، ولایت نے، ولایت حضرت کی ولایت کے بعد ان کے نمائندے کے پاس ولایت ہے، وہ اعلان کرے اور ان کے اعلان پر میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری. وہ کیا؟ ظالم کے خلاف قیام. جہاں کہیں پر ظلم کے خلاف قیام ہو رہا ہے اس پہ انسان اپنی ذات کے حوالے سے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے. لیکن وہ شخص کے جو اس بات کا قائل ہے کہ زمانے غیبت میں تیاری انفرادی کے علاوہ اجتماعی ہے, مہمان, پہلے جو مثال دی تھی آپ کے گھر مہمان کا آنا, دعوت دینا, آپ خود صرف اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے, گھر کے افراد بھی آمادہ کریں گے نہیں کریں گے, ماحول کو, گھر کی چار دیواری کو, اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو آپ آمادہ کریں گے جب حضرت کا ظہور ہوگا. اور اس کی بھرپور مثال یہ ہے, میں فلسطین نہیں جا سکتا, میں یمن نہیں جا سکتا, میں الجزائر نہیں جا سکتا, میں بحرین نہیں جا سکتا, تو میری ذمہ داری کیا, میں اپنے محلے میں رہتے ہوئے, اپنے گھر میں رہتے ہوئے ظلم کے خلاف قیام جو ہو رہا ہے اس کے خلاف قیام میں بھرپور حصہ لوں, ظالم کے خلاف نفرت کا, بیزاری کا اظہار کروں, اور پھر ان کے لیے ہر ممکن طور پر جو کچھ میرے لیے ممکن ہے, میرے لیے امکان آتے ہیں اس میں شرکت کریں. یہ آسان سا جواب ہے اس کا.
بر محمد والے محمد صلوات, اللہم صل علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. ہم انتہائی شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا عقیل عباس صادقی صاحب کے اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر مہدی عباس کے, کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے اس ٹاک شو کے لیے وقت نکالا. اور جیسا کہ بیان کیا گیا کہ انتظار یعنی امام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آمادگی, یعنی تیاری کرنا, یعنی اپنے آپ کو اور اس معاشرے کو اس لائق بنانا کہ زمانے کی حجت اس جہان میں آ سکے. اور اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جسے اس مرحلہ انتظار سے پہلے کلیئر ہونا ضروری ہے, کیا ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے یا نہیں ہے, اور اگر وہ کمی ہے تو وہ کس چیز کی کمی ہے, اور کیا وہ کمی امام زمانہ کے علاوہ کسی اور چیز سے پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یعنی یہ ساری چیزیں اس مرحلہ انتظار سے پہلے کلیئر ہونا ضروری ہے, اور پھر خود اس مرحلہ انتظار میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, اور اس راہ میں کون سے ایسے موانے ہیں کہ جو ہمیں اپنے مقصد تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں, ہمیں ان سے بھی ہوشیار رہنا ہے اور ان سے بھی عبور کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اسی وجہ سے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو روایت بیان کی ہے, افضل العبادت انتظار الفرج, یعنی انتظار فرج کرنا, امام زمانہ کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ تمام تر عبادتوں کا کامل ہونا اس آخری, اس انتظار فرج پر موقوف ہے, اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر یہ انتظار فرج محقق نہیں ہوتا اور یہ اس دنیا میں قائم نہیں ہوتا, امام زمانہ اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے, تو تمام تر عبادتیں ادھوری ہیں اور وہ کامل نہیں ہو سکتی. تو میری اور آپ کی ذمہ داری امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے لیے اس افضل عبادت کو انجام دینا ہے جو کہ انتظار فرج ہے. اور یہ وہ انتظار ہے کہ جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والا انتظار نہیں ہے, بلکہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمین سازی کرنا اور تیاری کرنا, حق کے محاذ کا ساتھ دینا اور باطل کے محاذ کی مستقل مخالفت کرنے پر مبنی ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر.